السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. سورة حج کی آیت نمبر 11 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. اب ایک منافقانہ طرز عمل کا ذکر ہے اور نفاق کا موضوع ہے تو مدنی صورتوں کا، لیکن اشارے کچھ کچھ ہمیں مکی صورتوں میں بھی ملتے ہیں. البتہ یہ صورت منفرد ہے کہ مکی مدنی دونوں مضامین اس میں موجود. تو ایک منافقانہ طرز عمل ہے، آسان آسان بات لگی دین کی تو فالو کر لیے، عمل کر لیے، مشکل لگی تو بھاگ لیے، یعنی کنارے پر رہ رہ کر بات کرنا. کوئی آزمائش ہے تو اس کے لیے تیار نہ رہنا. فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر رہ کر. ذرا کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس والی بات ہے، دور دور رہ کر. فَإِن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اسلام کے کلمے کے دعوے پر مطمئن رہتا ہے. چلو فائدہ تو ہو رہا ہے نا، نفع تو مل رہا ہے. وَإِن أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین، یہی تو کھلا نقصان ہے. یعنی مطلب کی پیروی ہو رہی نا، آسان لگے گا تو عمل کریں گے، مشکل لگے گا تو بھاگ جائیں گے. یہ تو ذرا کڑوی سی بات ہے. ہم اپنے معاملات میں دیکھیں، پانچ وقت کی نماز میں سے چار کی لوگ ادا پابندی کرتے ہیں، نماز فجر میں کوتاہی کرتے ہیں کیونکہ وہ مشکل لگتی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، یہ تو آسانی کی پیروی ہو رہی ہے، رب کے حکم کی پیروی تو نہیں ہو رہی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. تو یہ ہے منافقانہ طرز عمل، کنارے کنارے پر رہ کر بندگی کرنا. فرمایا کہ نہ، خسرت دنیا والآخرہ، اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا. ذالک هم الخسران المبین، یہی تو کھلا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ينفعه، واللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے. ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمرائی ہے. ایک بتوں کو پوجنا، اس میں بھی کوئی فائدہ تمہارا نقصان نہیں ہے، اور اللہ کے سوا مخلوق کو تم کو خدائی کا درجہ دے دو تو تم بھی بے وقوفی کی بات کرو کہ مخلوق کو خالق کے برابر کر رہے ہو. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، وہ اس کو پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. لبئس المولى ولبئس العشير، وہ کیا ہی برا مددگار اور کیا ہی برا ساتھی ہے. شیطان کی پیروی کرنا، اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو پکارنا، نفع کا معاملہ نہیں، یہ نقصان ہی اور گھاٹے کا ہی سودا ہے. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے باغات میں. تجری من تحتها انہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ان اللہ يفعل ما يريد، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگلی آیت ہے مشکلات القرآن میں سے، یعنی اس کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے مفسرین کے ہاں آراء کا اختلاف اور تھوڑی مشکل بھی پیش آتی ہے. دو آراء آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرتی، جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، یہ اس سے مراد کون ابھی تشریح ہوگی. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے. ثُمَّ الْيَقْطَعْ، پھر کاٹ دے. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے. اب ایک ترجمانی ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان یعنی پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، اس گمان میں ہے اور پیغمبر کی مخالفت پر لگا ہوا ہے، تو چاہیے کہ رسی تانے اور کاٹے. کیا مطلب؟ پیغمبر کو تو اللہ وحی کی رہنمائی عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو رہنمائی دے کر ان کی نصرت فرما رہا ہے. تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ اس رسی کو، یہ جو اللہ کی وحی آ رہی ہے، اللہ کی نصرت، تم روک نہیں سکتے، اپنے غصے میں جل مرو گے، تمہارا ہی نقصان ہوگا. یہ تو حق کی مخالفت کرنے والوں کے اعتبار سے ترجمہ. دوسری ترجمانی اس کی یہ کی گئی ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یعنی یہ اگر ایک بندہ جس نے حق قبول کیا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی کوئی مدد نہیں ہوگی، تو ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے پھر کاٹ کر دیکھے. کیا مطلب؟ امید کی رسی، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا, تو اللہ کی امید کی رسی اس کو کاٹ دو تو تم کیا, تمہیں ترغیب ملے گی, کیا تشویق ملے گی, کیا موٹیویشن ملے گی کہ تم دین پر استقامت کا مظاہرہ کر سکو. تو اگر اللہ سے امید رکھو تو تم خیر میں آگے بڑھو گے. اللہ سے امید رکھو گے, اس سے مانگو گے بھی, اس کی یاد دہانی بھی رہے گی, اس کا ذکر بھی کرو گے, وہ تمہاری مدد فرمائے گا. تو ایک ترجمانی پیغمبر کے اعتبار سے یہ مخالفین کو سنایا گیا, اور ایک ترجمانی حق کے قبول کرنے والے کے اعتبار سے کہ جب تک امید تم قائم رکھو گے اللہ کے ساتھ اور اس کی طرف متوجہ رہو گے, استقامت کا مظاہرہ کرنا تمہارے لیے آسان, اور امید کی رسی کاٹ دو تو پھر تم جو چاہو کرتے پھرو, تمہیں نفع نہیں ملنے والا. یہ دو اعتبار سے ترجمانی کی گئی ہے, یہ ذرا مشکل مقام قرآن پاک کا. فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيرْ, پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کریم کو واضح آیات بنا کر نازل فرمایا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. اگلی آیت میں 6 گروہوں کا تذکرہ, اور آج اختلافات اگر ہیں بھی زمین پر تو سارے فیصلے دنیا میں تو نہیں ہونے, بالآخر آخرت میں ہو جائیں گے. فرمائیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا, بے شک جو لوگ مؤمن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی یعنی مشرک آ کی پوجا پاٹ کرنے والے, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا دیگر مشرکین, ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, بے شک اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس, کیا تم نہیں دیکھتے بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب, اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے. ومن یحین اللہ فما له من مکرم, اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء, بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ آیت سجدہ انشاءاللہ بعد میں سجدہ نشست کے اختتام پر ادا کریں گے. اگلی آیات, اس میں پہلے کفار کا بیان ہے, اہل جہنم کا اور جہنم کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اس مقام پر, اور پھر اہل ایمان کا ذکر بھی آئے گا. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو فریق اہل ایمان و کافروں کے ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں, ان کا اختلاف اور بحث چل رہا ہے, بحث کا معاملہ چل رہا ہے. فالذین کفروا, تو جو کافر ہیں, فالذین کفروا تو جو کافر ہیں, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں, یعنی جہنم والوں کا لباس بھی آگ کا ہوگا. سورہ ابراہیم کی آیت 50 میں ہم نے پڑھا تارکول کا ہوگا یا گندک کا ہوگا, دونوں ترجمے کیے گئے, گندک سے یا تارکوں سے آگ اور بھڑکتی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے فالذین کفروا, تو جو کافر ہیں, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم, اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یسحر به ما فی بطونهم والجلود, اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہیں اور کھالے گل جائیں گی. ولہم مقامع من حدید, اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں, میں قسم اٹھاؤں مولوی کی ہمت نہیں کہ وہ اپنے پاس سے ڈرا سکے. اور جو اللہ نے ڈرایا, آگ کے کپڑے, جہنم میں آگ, اوپر آگ نیچے آگ پڑ چکے ہیں, کپڑے آگ کے, سروں پر کھولتا پانی, اللہ اکبر, پیٹ اور کھالیں گل جائیں گی. اور سورہ نساء کی آیت 56 میں پڑا, بار بار کھال دی جائے گی تاکہ جلنے کا عذاب مستقل جھیلیں. اور فرمایا ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے. ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی طویل, قبر میں بھی ہتھوڑوں سے مارا جائے گا, اللہ اکبر. اور حدیث ہے وہ چیخے گا قبر والا, اور جنات اور انسانوں کے سوا ہر کوئی اس کو سنے گا, اس کی آواز کو, چیخنے کی آواز کو, جنات اور انسان کے سوا. یہ اللہ کے رسول کی بالکل مستند حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. قبر میں بھی ہتھوڑوں کا عذاب, اور یہ جہنم میں ہتھوڑوں کا عذاب. دس از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دس از نتھنگ سم تھنگ جوک,
کہ بس ڈراوے کے لیے بیان کر دیا. اللہ کے کلام میں کوئی بے فائدہ نہیں ہے, اللہ کے کلام میں کوئی شے اضافی نہیں ہے, یہ اللہ کا سچا کلام. اس نے ڈرایا جہنم سے, اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وَلَهُمْ مَقَامٌ مِّن حَدِيدٍ, اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا, وہ جب بھی ارادہ کریں گے غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکل جائیں وہیں لوٹا دیے جائیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اللهم أجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ڈراتا بھی ہے, اللہ خوشخبری بھی دیتا ہے. ڈرو, جہنم سے بچو, خوشخبری لو, جنت کے لیے محنت کرو, اللہ کی رضا کو پانے کے لیے محنت کرو, اور لو اللہ کی جنت بھی لو, اس کی خوشخبری ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات, بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی ایسے باغات میں. تجری من تحتها انہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا, وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. ولباس فیها حریر, اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. بار بار ذکر آ رہا ہے. وہدو الی الطیب من القول, اور انہیں دنیا میں پاکیزہ جماعت کی ہدایت کی گئی, یعنی ہدایت سے سرفراز ہوئے تو دنیا میں صحیح راستہ اختیار کیا, اب ان کے لیے جنت ہے. وہدو الی صراط الحمید, اور انہیں تمام تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی. یہ آیت نمبر 24 ہو گئی. اس میں فکر آخرت کا بیان اکثر ہمارے سامنے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کا ذکر بھی آیا. اب آیت نمبر 25 سے سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے اور یہ چلے گا آگے آیت نمبر 38 تک تقریباً, اور اس میں حج اور قربانی کے تعلق سے کلام آئے گا اور یہ مدنی صورتوں کے بھی مضامین ہیں. ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے. الذي جعلناه للناس, جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے. سواء العاکف فيه والباد, کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں. یہ بہت اہم مقام ہے, یہ مسجد حرام کا ذکر. ویسے تو کفار کا ذکر جو اللہ کے راستے سے روکتے اور مسجد حرام سے روکتے, حالانکہ اللہ فرماتے ہم نے اس کو ایسے بنایا کہ اس میں رہنے والے باہر سے آنے والے برابر ہیں, یعنی مسجد حرام ہو. اور پھر علماء اور مفسرین کی رائے کے مطابق مناسک حج کے مقامات ہوں, سارے مسلمانوں کے لیے برابر کے حقوق ہیں. اس میں ایک بحث فقہا کے درمیان رہی, یہ جو اتنا چارج کیا جاتا ہے اور پھر اس میں وی آئی پی پلس سم تھنگ بھی اور پھر عام بھی, اور یہ کیٹیگرائزیشن کا معاملہ, ڈیفرنسیشن کا معاملہ, کیا اس کی گنجائش بنتی ہے, یہ ایک سوال ہے. البتہ اتنا تو سبھی ہی مانتے ہیں فقہا اور علماء کہ مناسک کے حج کے مقامات یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. یہ بھی سب تسلیم کرتے ہیں. سورۃ المائدہ کے آغاز کے ذیل میں ہم نے جانا کہ حج کے لیے کوئی آ رہا ہے یا عمرے کے لیے کوئی آ رہا ہے, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, اس کو ستانا مت, تنگ نہ کرنا, حرام خوری کر کے اس کو لوٹنا نہیں. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے حکومتوں کی سطح پر بھی, ڈپارٹمنٹس کی سطح پر بھی, اداروں کی سطح پر بھی, اور پرائیویٹ ٹوریزم والوں کی سطح پر بھی, اور گروپس کی سطح پر بھی. اللہ ہدایت دے, وہاں کی حکومت ہو, ہماری حکومت ہو, ادارے ہوں, منسٹریز ہوں, یا پھر عام لوگ ہوں جو اس کا انتظام کرتے ہیں, حاجیوں کو لوٹنا, عمرہ کرنے والوں کو لوٹنا, ایسوں کی بد دعائیں لگیں گی تو حشر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے آگے, وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ, اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ ٹیڑھ کا ارادہ کرے گا, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. تو حدود حرم میں ظلم کرنا, وہاں آنے والوں پر ظلم ستم کرنا, لوٹ مار کرنا, یہ بڑے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اگلی بات ایسی ہے جو البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر کیا اور پھر حکم ہوا, اللہ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا, کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا, اس میں یقیناً حرمین شریفین میں صفائی ستھرائی سعودی حکومت کرتی ہے, وہ قابل دید ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کوئی شک نہیں. اگلی ماہ طواف کرنے والوں, قیام کرنے والوں, رکوع سجود کرنے والوں, سب سے اہم تو ہے اللہ کے لیے نماز ادا کرنا, فرض نماز. فرض نماز کے بعد وہاں اہم ترین عمل اللہ کے گھر کا طواف ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. طواف کے بعد قیام, اعتکاف کرنا ہے, اور پھر نفل نمازیں جس کو رکوع سجود یہاں پر کہا گیا، اسی ترتیب سے ان اعمال کی فضیلت، فرض نماز سب سے پہلے، پھر طواف، پھر اعتکاف اور پھر نوافل، ان اس ترتیب کے اعتبار سے اعمال کی فضیلت ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں کے درمیان ابراہیم حج کا اعلان کیجئے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں پر۔ ضامر یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مونس کے لیے بھی، اور کہیں ترجمہ پڑھیں گے اونٹنیاں، کہیں آپ پڑھیں گے ترجمہ اونٹ، جیسے کہ میں نے مذکر کا کیا۔ یہ دامر کا لفظ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا اتو کا رجانن، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل بھی، وعلی کل دامرین، اور دبلے پتلے اونٹوں پر۔ یا تین من کل فجن عمیق، اور جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے، اس زمانے میں اونٹ ہی موجود تھے، آج تو بہرحال ہوائی جہاز پر، ہوائی جہاز ہر لمحے وہاں پر لینڈنگ ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر، بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی پکار لگی ہے، آج تک اس کے اثرات لوگ آئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو سعودی گورنمنٹ کو کوٹا لگانا پڑتا ہے، لمیٹیشن لگانی پڑتی ہے، ورنہ تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ روایات میں ذکر آتا ہے کہ اے اللہ میں آواز لگاؤں گا، بندے کہاں سے آئیں گے؟ ابراہیم تم آواز لگاؤ، تمہارا کام اذان دینا ہے، بندے بھیجنا ہمارا کام ہے، کس قدر بندے وہاں پر اس وقت جمع۔ یا اتو کا رجان و علا کل دامن یا تین امن کل فجین عمی، جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے، لیشہدو منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ظاہری بھی فائدے، باطنی بھی، مغفرت بھی ہے، ایمان کا حصول بھی ہے، تقوی کا حصول بھی ہے، نیکیوں کا اجر بھی ہے، ایک لاکھ کا ثواب ملتا ہے ایک نیکی کا حدود حرم مکی میں الحمدللہ، تو وہاں پر ان کے لیے فائدے ہیں، ظاہری بھی، باطنی بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور سیاسی اعتبار سے، امت کے اعتبار سے، یہ سارے فوائد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھے ہیں۔ فرمایا لیشہدو منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، اور اللہ کا نام ذکر کریں قربانی کے مقررہ دنوں میں۔ اب یہ دن حضور نے بتائے، اس کا ترجمہ تو ہے مقررہ دنوں میں، یہ بات البقرہ میں بھی آئی تھی، یہاں پر بھی قرآن نہیں بتا تو مقررہ دن کون سے، حضور نے بتایا وہ مقررہ دن کون سے ہیں۔ منا کا قیام بھی ہے نا، 10 کی تو کنکریاں اور طواف زیارت دیگر اعمال، اور 11, 12, 13 میکسیمم وہ قیام بھی منا میں، یہ حضور نے تفصیل بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے کہ ویت کرو اسم اللہ فی ایام معلومات، اور اب قربانی کا ذکر بھی آ رہے ہیں، اور اللہ کا نام ذکر کریں قربانی کے مقررہ دنوں میں، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ قربانی کا ذکر بھی آ گیا، وہ منا میں قیام اپنی جگہ پر ہے، اور انہی ایام قربانی کا بھی عمل انجام دیا جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں، خود بھی استعمال کرو قربانی کا گوشت، تنگ دست محتاج کو بھی دو۔ آگے اور تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر چاہیے کہ اپنا میل کو چیل دور کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں۔ یہ جو حاجی حالت احرام میں ہے، وہ کنکریاں مار لیں، پھر قربانیاں پیش کر دی گئیں، تو میل کو چہل اب صاف ہوگا کب؟ حالت احرام سے نکلو اور نہا دھو لو اور اپنی نظر پوری کرو، اللہ کی خاطر تم نے پابندی اختیار کی تھی، وہ پابندیاں حالت احرام والی ختم، اور پھر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر یعنی اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت کی طرف اشارہ، جو 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے ذی‌الحجہ کی، میکسیمم 11-12 کو۔ ذالک، یہ تو ہمارا حکم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یعنی جو اللہ کی نشانیاں، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی علامات قرار دیا، شعائر اللہ قرار دیا، ان کا احترام کرنا واجب، یہ سیکرڈ ہونے کے معنی میں ان کا ادب اور احترام واجب ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّي، تو وہ خود اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے تمام مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کے معاملات میں ہر شے حلال ہے سوائے وہ جو بتا دی جائے، کچھ قرآن پاک میں اور کچھ احادیث میں حرمتیں بیان ہوئیں، پہلے بھی سورہ مائدہ کی ذیل میں ابتدائی آیات میں ذکر آیا تھا۔ فَاجْتَنِبُوا رِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ بہت توجہ کیجئے گا، بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے، جھوٹی قسم، جھوٹی بات، جھوٹا وعدہ، جھوٹے ڈاکیومینٹس، جھوٹی اٹیسٹیشن، جھوٹی گواہی، کتنا چلتا ہے۔ تو جھوٹ کو ذکر کیا گیا بتوں کی ناپاکی کے ساتھ. اس میں اور بھی حکمت ہے, تفصیل کا موقع نہیں. تو بت پرستی جتنا برا ہے عمل, ایسے ہی یہ جھوٹ کا عمل برا جو آج آرٹ بھی ہے اور معمولی بات بھی ہمارے لیے. اللہ فرماتے کہ نہ, بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو, وجتنبوا قول الزور, اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. حنفاء للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہوتے ہوئے, غیر مشرکین بھی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. یہ شان ابراہیم علیہ السلام کی بار بار آتی ہے نا, حنیف مسلمہ, یکسو ہو جانے والے مسلم, ہر باتیں سے جدا ہو کر ایک اللہ کے ہو رہو, اس کے لیے یکسو ہو جاؤ. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, تو پھر یا تو اسے پرندے رحم میں سے اچک لے جاتے ہیں, او تہوی بہ ریح, یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے, فی مکان صحیق, کسی دور دراز جگہ پر. کیا مطلب, یعنی ہوا اڑا کر کہیں پھینک دے, یہ پرندے نوچ نوچ کر کھا لے, آسمان سے گرا پرندے نوچ کر کھا جائیں, یا اس کے ذروں کو ہوا اٹھا کر پھینک دے, اڑا کر بکھیر دے. یہ تو سادہ مثال ہوئی, گہری بات کیا ہے, شرک کرنے والے کے لیے مثال. جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے, کبھی ادھر منہ مارے گا کبھی ادھر منہ مارے گا, اور اس کو اچک لیں گے لوگ. ہر مذہب کے ماننے والوں میں کچھ مذہب کے نام پر ایکسپلائٹیشن کرنے والے, لوٹنے والے ہوتے ہیں. مشرکین کے بتوں کے مجاور تھے نا, یاد آیا, اللہ کا حصہ کم ہو جائے تو کم ہو جائے, بتوں کا کم نہیں ہونا چاہیے. کیوں, جو بتوں کے نام پر جاتا تھا وہ بتوں کے پیٹ میں, بینک اکاؤنٹ میں نہیں جاتا تھا, وہ ان ظالم مجاوروں کی جیب میں جاتا تھا جو لوگوں کا استحصال کرتے تھے. یہی حرکتیں عیسائیت کے ماننے والے پادریوں میں بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اتنا دو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی, کنفیس کرو, ہماری مٹھی گرم کرو, تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہی پنڈتوں کا کام ہے, یہی جھوٹے پیر اور عاملوں کا کام ہے, جھوٹے پیر اور عامل. اور عجیب بات ہے, ہمارے استاد کہتے ہیں سارے پے سے آتے ہیں, انگلش میں پی کہیں گے تو وہ ایک جماعت کا نام ہو جائے گا, مناسب محسوس نہیں ہوتا. اردو میں کہہ لیتے ہیں پنڈت, پروہت, پجاری, پادری, پیر, سارے کے سارے پے سے ہیں. آپ غور کر لیجئے گا, انگلش کا پی استعمال نہ کریں, وہ ظاہری بات ہے ایک جماعت کا نام بن جائے گا, مناسب محسوس نہیں ہوتا. ہم نے دعوت دینی ہے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. آل آر ویلکم ماشاءاللہ. میں دل سے عرض کرتا ہوں, اس مجمع میں میں جانتا ہوں تمام مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں, دیوبندی مکتب فکر سے, آل الحدیث مکتب فکر سے, بریلوی مکتب فکر سے, ہماری دینی جماعتوں سے لوگ آتے ہیں, تبلیغی جماعت کے ساتھی آتے ہیں, جماعت اسلامی کے ساتھی آتے ہیں, موسٹ ویلکم. جمعیت علماء اسلام سے آتے ہیں ہمارے دو صحابہ, موسٹ ویلکم. ایم کیو ایم کے لوگ آتے ہیں, موسٹ ویلکم. پیپلز پارٹی سے آئے, موسٹ ویلکم. پی ٹی آئی کے ساتھ ہی آئے, موسٹ ویلکم. ہم نے دعوت دینی ہے, ہمارا وہ خاص سیاسی ایجنڈا بھی تو نہیں ہے نا الحمدللہ تنظیم اسلامی کا. تو ذرا ہماری بات ایک درجے میں ان کے لیے نیوٹرل ہو جاتی, ایک درجے کے اندر دے آر موسٹ ویلکم. اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم تعصب سے بچیں اور زبان کے غلط استعمال سے بچیں, یہ دعوت کا تقاضا ہے. تو بہرحال یہاں بات کیا تھی, یہ ساری استحصال کی بات, ایکسپلائٹیشن کی بات, یہ مذاہب کے اندر رہا بندوں کو اچک لیتے ہیں لوگ اور ان کا مال بٹورتے ہیں اور شرک کے دھندے جاری کرتے ہیں. یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کیا, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, تو اس کا حال ایسے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, پھر یا تو اسے پرندے راہ میں سے اچک لے جاتے ہیں, اور تہوی بہ ریح, یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے, فی مکان صحیق, کسی دور دراز جگہ پر. تو یہ حال ہوتا ہے مشرکہ کہ ادھر بدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے. مجھے خیال آیا نون لیگ کا ہم نے نام نہیں لیا بھائی, تو بھائی نون لیگ کے ساتھی ہو موسٹ ویلکم, وہ بھی یہاں کراچی اور لاہور دیگر مقامات پر ہماری مجالس میں آتے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. کسی کا علمی اختلاف, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, مگر اللہ کی اس کتاب پر کسی کا اختلاف ہے بتائیے؟ یہ قرآن جوڑتا ہے خدا کی قسم, اور ہم نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے, توڑنے کی کوشش نہیں کرنی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ توڑنے والے بنے, اللہ ہمیں جڑنے والا اور جوڑنے والا بنائے. فرمایا ذالک, یہ ہمارا حکم ہے, ومن يعظم شعائر اللہ, اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی, شعائر اللہ کی نشانیاں, جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, فانها من تقوى القلوب, تو یہ بے شک دلوں کے تقوی میں سے ہے, یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. کیا مطلب, دل میں تقوی ہے, تقوی کے جذبات ہیں, تو اللہ کی نشانیوں کا ادب ہوگا, پھر مسجدوں کا ادب ہوگا, قبلہ رخ کا ادب ہوگا, پھر دینی کتب کا ادب ہوگا, قرآن پاک کے نسخوں کا ادب ہوگا, مسجد کا ادب ہوگا, مسجد کے ماحول کا ادب ہوگا, دینی مجلس کا جو ہے وہ ادب ہوگا. اللہ کی نشانیوں کا ادب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دل میں تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہوگا تو یہ ادب ہوگا، اور یہ ادب اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک۔ ثم محلها الى البيت العتيق، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ یہ جو حجاج نے پیش کرنی ہوتی ہیں نا قربانیاں، وہ حدود حرم میں ذبح ہوتی ہیں، وہ جانور حدود حرم میں ذبح ہوتے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو ایک وقت تو فائدہ اٹھا سکتے ہو، سواری کر لی، دودھ استعمال کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حجاج نے پیش کرنی ہوتی ہیں حج تمتو حج قران والا معاملہ، وہ حدود حرم میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ باقی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ ذکر ابھی آ رہا ہے آگے چل کر، انشاءاللہ آیا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا لکم فیہا منافع الی اجل مسمن، تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں فائدے مقرر وقت تک۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس ہے، مراد حدود حرم۔ ولکل امت جعلنا منسکن، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کرے ان مویشی چوپایوں پر جو اس اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ ہر امت میں قربانی کا تصور رہا، ہمارے دین تو شروع سے ایک ہی اسلام، دین کی کچھ بنیادی باتیں تمام شریعتوں میں موجود رہی ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ سارے اعمال ہر امت میں رہے، تو قربانی کا عمل بھی پچھلی امتوں میں رہا، اس امت کے لیے بھی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود، لہذا تم اسی کے فرما بردار بنو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی علیہ السلام عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ایک دفعہ ہم نے پڑھا تھا آمنوا وعملوا الصالحات، تو بار بار آتا ہے، لیکن وہ اخبتو بھی آیا، جنہوں نے عاجزی اختیار کی اللہ تعالی کے لیے، اللہ اپنے عاجز بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب ایک اہم بات، ہر امت میں قربانی کا حکم، ادھر بھی فرمایا کہ اللہ معبود واحد ہے، اسی کے فرما بردار رہو، اس امت کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا۔ سورہ کوثر تو سب کو یاد ہے، فصلی لی ربی کا ونحر، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے، اس امت میں بھی قربانی کا حکم موجود ہے۔ آج کل ایک تو اسلامو فوبیا والوں کی بمبارٹمنٹ ہے، دوسرا ہمارے کچھ لبرل ہیں، سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں، وہ دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لڑا رہے ہیں بیٹھ کر اس وقت ٹیلی ویژن پر، اور سرمایہ دار اور میڈیا مالکان اپنا پیسہ بڑھا رہے ریڈنگ کے چکر میں، اور کچھ ہیں کہ دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے چکر میں۔ آج کل ایک چل رہا ہے ٹرینڈ پچھلے چند سالوں سے، میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے اپنے گھر کے باہر پانی کا کولر لگوا دیا ہے، میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے یتیم خانے میں پیسے دے دیے ہیں، میں اس سال قربانی نہیں کر رہا، میں نے فلاں این جی او کے اندر اتنے پیسے جمع کرا دیے ہیں سوشل ویلفیئر کے لیے۔ بھائی سوشل ویلفیئر کے لیے قربانی کے تین چار دن ہی رہ گئے، چار وہ اہل الحدیث حضرات کے ہیں، تین اکثر ہمارے ہاں آناف کے ہاں، دل کھلا رکھ کے ان مسائل کے اندر وسعت پیدا کیا کیجئے۔ تو یہ تین دن ہی رہ گئے تمہارے پاس، سال کے 360 دنوں میں تمہیں کوئی این جی او، تمہیں کولر لگانا، تمہیں کسی غریب کو کھانا کھلانا، یتیم کو کپڑے پہنانا، یا کسی کی فیس جمع کرانا، ہاسپٹل میں پیسے دینا، 360 دن تمہیں یاد نہیں رہتا، قربانی کی دنوں میں یاد رہتا ہے، یہ عقل سکھا رہی۔ اور دین کیا کہتا ہے؟ عقل کو رکھو نیچے۔ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کہاں کا ایک ایک نفس پر انگلی رکھ کر ہمیں سمجھا دیا۔ آپ نے فرمایا یوم النہر، قربانی کے دن، بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ تمہاری عقل نیچے، پیغمبر کا حکم اوپر۔ اس دن تو جانور ہی ذبح کرو جس کے پاس استطاعت ہے، باقی غریبوں کو کھانا کھلاؤ، فلاں کو پیسے دو، فلاں کی مدد کرو، پورا سال پڑا ہے، اور تم لوگوں کو، ان کو ہم کہہ رہے ہیں قربانی کے دن یاد آتے ہیں، یہ جو سارا لوٹ مار کر رہے ہیں، اور یہ جو سارا پانی کی طرح پیسے کو بہاتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر برینڈز کے نام پر جو لاکھوں کھبا بہا دیتے ہیں، شادی کے ناموں پر کروڑوں بہا دیتے ہیں، تعمیرات کے نام پر اربوں کھبا دیتے ہیں، فضولیات کے اوپر لاکھوں لگا دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے ڈیز، وہ بلیسڈ ڈے بنا دی ہم نے بلیک فرائیڈے کو، پیسہ تو خرچ کرنا ہے نا، بلیک فرائیڈے ادھر سے آیا ہم نے بلیسڈ فرائیڈے بنا دیا یا برائٹ فرائیڈے بنا دیا. سبحان اللہ, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, حرکتیں وہی چل رہی. یہ سارا اور جو فیشن کے نام پر اور بے حیائی کے نام پر, شیطانی آلات کے نام پر, شیطانی کاموں کے نام پر, اربوں کھربوں روپے سگریٹ نوشی کے نام پر اربوں روپے یہ قوم بھوکتی, یہ نظر کسی کو نہیں آتا. قربانی نہیں کر رہا میں, میں جو ہے وہ بھوکے کو کھانے کھلاؤں گا, میں پانی پلاؤں گا. وہ بھائی اپنی عقل نیچے رکھو اللہ کا حکم پر. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود معبود واحد ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, بس اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤ, جس وقت جو حکم آئے اسی کو فالو کرو. صبح نماز فجر کے لیے کھڑے ہوں, عشاء کے فرض کھڑے ہو جائیں اور میں کہوں جی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, قرآن پاک پڑھنا بری بات تو نہیں ہے نا. وہ بھائی قرآن پاک پڑھنا اچھی بات ہے, مگر ابھی قرآن پاک کی تلاوت کا موقع نہیں ہے. تلاوت نماز میں امام کرے گا اور تم سنو گے, اس کا موقع ہے. دس از اسلام, یو گاٹ دی پوائنٹ. دس از اسلام, جس وقت جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرو, یہ اسلام. سیدھی سی بات. وبشر المخبتین, اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اللہ کبھی یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. والصابرین علی ما اصابہم, اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں. والمقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے والے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون, اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ صفات, مال بھی خرچ کرنا, جان کو بھی لگانا, بدنی عبادت بھی, مالی عبادت بھی, بار بار یہ ذکر قرآن پاک میں آ رہا ہے. اب اونٹ کا ذکر. والبدن جعلناها لکم, اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے. من شعائر اللہ, اللہ کے نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیر, ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں. یہ اونٹ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور بڑا یعنی اس میں میریکلز ہیں. ایک صاحب نے پوری کتاب لکھ دی میریکلز ان دا کیمل, اور اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. سورۃ الغاشیہ آخر پارے میں, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا. سبحان اللہ, جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان سے پوچھئے, اونٹ کی ایک ایک ادا پر قرآن پاک میں الفاظ ہیں. اونٹ کی ایک ایک ادا پر, گردن ٹیڑھی ہو جائے قرآن ایک لفظ لے کر آتا ہے متکبر کے لیے, اونٹ پیاسا ہو جائے خوب پانی پیتا ہے قرآن یہ لفظ لے کر آتا ہے. اللہ نے اس کی ایک ایک ادا کے اعتبار سے وکیبلری قرآن میں رکھ دی. سبحان اللہ. تو بہرحال میریکلز ان دا اونٹ, ایک سپ میں 50 لیٹر تو ایسے ہی کھینچ لیتا ہے, اور اسٹوریج کی کیپیسٹی ایک ہفتہ تو کوئی ایشو نہیں اس کی ٹنگی جو بنی ہوئی کوہان کے اندر, اور اگر بجٹنگ کرنا پڑ جائے تو ایک مہینے آرام سے چلا لیتا ہے پانی وہ. سبحان اللہ. تو یہ ایک تو نشانی ہے اس میں, یہ کیمل یہ اونٹ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس میں موجود ہے. لیکن یہاں اب اس کی ذبح یعنی نہر کرنے کا معاملہ. والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ, اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے. لکم فیہا خیر, ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں. فذکروا اسم اللہ علیہا صواف, پھر انہیں کھڑا کر کے نہر کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو. صواف اسی سے ہے صف, اور اسی سے ہے سورۃ الصف. ایک یہ اونٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. حجت الوداع کا موقع, حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کی ہیں اللہ کی راہ میں, 63 آپ نے نہر کی ہے, بقیہ سیدنا علی نے. اور وہ اونٹ بھی ایک گردن اپنی آپ آگے رکھتے ہوں گے حضور کے ہاتھوں سے نہر ہونے کے لیے. اللہ اکبر. اور ایک صف ان اونٹوں کی, ایک صف مجاہدین کی. سورہ صف کی آیت نمبر 4, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, بے شک اللہ محبت فرماتا ہے ان سے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں, ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر. اور ایک یہ نماز کی صفیں درست رکھنی چاہیے. آج یہ مشق ہے, کل میدان قتال میں کھڑا ہونا ہوگا. آج یہ اونٹ چند ہزار کا تم نے لیا یا چند لاکھ کا اور تم نے نہر کیا, یہ اونٹ تمہارے ہاتھ میں آ گیا تم نے نہر کر دیا, یہ گردن اس کا مالک اللہ ہے, اس گردن کا مالک اللہ ہے. کبھی وقت آئے تو اس گردن کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار رہ جانا, اس گردن کو اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار رہنا. فذکر اسم اللہ علی صواف, پھر انہیں کھڑا کر کے نہر کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو. فاذا وجبت جنوبها, پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں. فکلوا منها, تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ. واطعموا القانعا, اور کھلاؤ نہ مانگ کر قناعت کرنے والے کو جو ہاتھ نہیں پھیلاتا قناعت کرتا اس کو بھی کھلاؤ، بل معتر اور بے قرار ہو کر مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ تو پسندیدہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہم تقسیم کریں اس کے تین حصے ہوں، پسندیدہ ہے خود بھی کھاؤ، رشتہ دار دوست احباب کو بھی دو اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ اللہ البتہ یاد رہے ہر ایک کا 33% ہونا شرط نہیں ہے، اگر ہمارے گھر میں وسعت ہے تو غربا کا 70% کر دیں کیا جاتا ہے، اگر ہمارے رشتہ داروں میں زیادہ کمزور ہے مالی اعتبار سے لوگ 50-60% وہاں بھیج دیں، اور کسی کے اپنے گھر میں ماشاءاللہ اتنے لوگ اور بمشکل ایک ہی جانور ہے تو اپنا بھی حصہ زیادہ رکھ سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ مگر ڈی فریزر کو بھر بھر کر رکھنا اور موٹی رسیوں سے باندھ کر محرم کی حلیم تک اس کو چلانا، یہ کیا حرکتیں ہم کرتے ہیں؟ سارا سال کھاتے پیتے رہتے ہو، یہ گوشت کی اینول میٹنگ ہے تمہاری؟ اینول میٹ MEAT میٹنگ ہے تمہاری؟ نو، آگے آ رہے ہیں ذکر ابھی کہ اس کا مقصد کیا ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر۔ تو فرمایا کہ کھاؤ خود بھی اور قناعت کرنے والے کو جو نہیں مانگتا اسے بھی دو، اور جو بے قرار ہو کر مانگتا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، صحرا میں دیکھو ایک بچے نے ایک اونٹ کی نکیل پکڑی ہوتی ہے، پیچھے 50-60-100 چلے آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک اونٹ بھوک کھول کے اس کو دیکھ بھی لے اس کی جان نکل جائے گی، لیکن ایک اونٹ کی نکیل پکڑی ہے، کیسے یہ بچہ اس کو لے کے چل رہا اور پیچھے پورا ریوڑ کا ریوڑ چلا آ رہا اونٹوں کا۔ اللہ اکبر، اللہ نے مسخر کیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا، تمہاری قابو میں دے دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب قربانی کی روح اور اس کی حس حکمت اور اس کی اسپرٹ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کو ہرگز نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ تقویٰ منکم، بلکہ اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ زمانے جہلیت میں مشرکین بھی قربانیاں پیش کرتے، خون لا کر کعبے کی دیواروں پر چھڑکتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور بتوں کی نظر کرتے گوشت کو، استغفر اللہ، یہ خون یہ گوشت نہیں اللہ کو پہنچتا، اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ للہیت، قربانی کس کی یاد میں کرتے ہیں ہم؟ ہاں، 100 برس کے بوڑھے باپ نے اپنے 13 برس کے بچے کو، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا ہی دی تھی، وہ تو اللہ نے مینڈا بھیج دیا۔ اپنی بڑھاپے کا واحد اپیرنٹلی ظاہری سبب یا ایک اسباب میں سے ایک سبب جو بیٹا بڑھاپے میں کام آ سکتا ہے، اپنی محبوب ترین شہ کے اوپر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے، تو کیا آج تم جانور پر چھری پھیر رہے ہو؟ یہ اپنی گردن دینے کو تیار ہو کہ نہیں؟ This is the spirit of sacrifice. یہ ہے اس قربانی کی روح۔ ہم نے تکے بوٹیاں اور ہنڈر بیف اور ران اور قصائی سے لڑائی جھگڑا اور ادھر ادھر، معاف کیجئے گا یہ جملہ بار بار میری زبان پر آتا ہے، چھوٹا ذہن چھوٹی باتیں سوچتا ہے۔ قرآن بڑا ذہن دیتا ہے ہمیں، بڑا ویژن دیتا ہے، بڑا ورلڈ ویو آپ کے میرے سامنے رکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ تقویٰ منکم، اللہ کو ہرگز ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی علیہ السلام محسنین کو، عمدگی کے ساتھ عمل اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ تو ایک تو ان قربانیوں میں تقویٰ، اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو۔ یہ کیا پورے محلے کو دکھا رہے ہو، ہے نا ڈی ایچ اے کے علاقے کے اندر، یہ 5 کروڑ کی کرتا ہے، وہ 10 کروڑ کی کرتا ہے، آؤ 3 سے 6 کا شیو چلتا ہے، آگے دیکھو اب تو لائیو ٹیلی کاسٹ چلتی۔ ہو آر یو شوئنگ ٹو؟ از اٹ فار اللہ اور فار دا کریشن؟ کس کو پیش کر رہے ہو تم؟ یہ کس کو دکھا رہے ہو؟ استغفر اللہ، اللہ کے لیے تقویٰ، اللہ کے لیے للہیت، اللہ کے لیے اخلاص، اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ عید الفطر پر بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جانور کے گلے پر چھری پھیر تو پڑھتے ہو اللہ اکبر، واٹ ڈز اٹ مین؟ اللہ سب سے بڑا ہے، کیا مطلب؟ اللہ ذات میں سب سے بڑا، حاکم بھی وہی ہے، اس کی بڑائی کو منواؤ زمین پر۔ پہلے بھی اسے کرائے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں تکبیر، اللہ کو لٹرلی سپیکنگ بڑا کرنا، کیا مطلب؟ اس کی بڑائی کو منوانے کی کوشش کرو۔ اور اس کی راہ میں جان بھی دینے کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے تو یہ جان اللہ کے حوالے کر دو. یہ ہے ان قربانیوں کا حاصل کہ تمہارا سب کچھ تمہاری محبوب ترین شے تم اللہ کے نام اس کے کلمے کی سربلندی اور اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے لگانے کو تیار ہو جاؤ. وبشر المحسنین, اور اے نبی علیہ السلام عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. ان اللہ یضاف عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو. اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے. اگلی آیت میں قتال کی اجازت کا ذکر آ رہا ہے. حج اور قربانی کا بیان مکمل ہوا, اب قتال کا موضوع آ رہا ہے. سفر ہجرت کے دوران میں چند آیات نازل ہوئیں, ان کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن لوگوں پر لڑائی مسلط کی جائے انہیں جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے, یعنی قتال کی, کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ کی ان کی مدد پر یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے. جن پر لڑائی مسلط کی جائے اللہ نے قتال کی اجازت دی کیونکہ یہ مظلوم واقع ہوئے. مکے کے 13 برس گزر چکے, زندگی اجیرن کر دی گئی, نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. مکے کے 13 برس کیا حکم تھا؟ سورہ نساء آیت نمبر 77, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. یہ میتھڈالوجی, یہ اسٹریٹجی تھی رسول اکرم علیہ السلام کی. مکے کے 13 برس دعوت کا کام, قرآن کے ذریعے انقلابی دعوت, جو قبول کرے ان کو منظم کرنا, جماعت بنانا اور ان کی تربیت کرنا اور مشقتوں کو جھیلنا, ہاتھ نہ اٹھانا, بت بھی کھڑے ہیں اور ظلم و ستم بھی ڈھایا گیا. سمیہ شہید, یاسر شہید رضی اللہ تعالی عنہما, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ مکے کے 13 برس. اب ہجرت کے سفر کے دوران میں قتال کی اجازت آ رہی ہے. اب تک نہیں تھی, اب اجازت. اور ہجرت کے بعد قتال کا حکم آ گیا, یہ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ آئے. یہ میتھڈالوجی ہے رسول اکرم علیہ السلام کی, جس کا بار بار حوالہ دیا گیا, منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب. وہ کتابچہ پڑھیے, ویڈیو دیکھ لیں تو حضور کا منہج, کیسے انقلاب برپا ہوا, کیسے انقلابی جماعت تیار ہوئی, اور آج کے دور میں انقلابی جد و جہد ہم نے کیسے کرنی. یہ جو اتوار کے سیشن کی بات کی جا رہی مستقل, وہ اسی پر کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی حضرات کے لیے, کہ اسی نقطے پر ڈسکشن ہوگا, پھر انشاءاللہ بعد میں سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہوگا. یہ حضرات کو پھر سے دعوت ہے. یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ کہ اب تک صبر ہی صبر تھا, اب قتال کی اجازت. کیوں؟ ان پر جنگ مسلط کر دی گئی, یہ مظلوم واقع ہوئے, تو اب اللہ نے قتال کی اجازت دے دی ایمان والوں کو. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. یہ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بوسنیا میں اسی کی سزا دی گئی, وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. کشمیر کے مسلمانوں پر زندگی اجیرن کیوں, وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے. برما کے مسلمانوں پر زندگی اجیرن کیوں, اللہ ہمارا رب ہے. لیبیا کے دانت نکال دیے گئے جب وہ ایٹمی صلاحیت کی طرف جانے لگا. عراق کے ایٹمی صلاحیت ختم کر دی گئی. افغانستان میں انویژن کر دیا گیا. کیوں؟ یہ سب مسلمانوں کے ممالک ہیں. اور آج بدترین ظلم ڈھا رہا ہے اسرائیل, مگر ساری دنیا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ذرا ہوا کہ وہ سیکیورٹی کونسل کے اندر امریکہ نے ویٹو سے یعنی اپنا رائٹ استعمال نہیں کیا, مگر اسرائیل تو بدماشی کر رہا ہے, وہ تو رک نہیں رہا ہے. کیوں؟ مسلمان ہے, اللہ کا نام لیتے ہیں. اس بات کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو سزا دی جاتی ہے. اللہ بتا رہے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں. الا یقول ربنا اللہ, میں اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. کیوں اللہ نے قتال کی اجازت دی؟ سنیے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے روکتا نہ, یعنی اگر دور نہ کرتا, اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو دور نہ فرماتا, لہدیمت سمامعو و بیعو و صلواتو و مساجدو, تو راہبوں کے راہب خانے اور مسیحت کے ماننے والوں کے گرجا گھر اور یہود کے سینیگوگ عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی مسجد ان کو منہدم کر دیا جاتا. اگر اللہ یہ قتال کی اجازت نہ دے اور کچھ کے ذریعے کچھ کو دور نہ کرے تو یہ عبادت گاہیں ان کو منہدم کر دیا جائے. آج اقصی کی حرمت کی حفاظت امت پر فرض ہے, جیسے حرم مکی ہے, حرم مدنی, حرم اقصی بھی ہمارا, اور اس کی حفاظت فرض ہے ہم پر. اور اس کو ان ظالموں سے چھڑانا فرض ہے ہم پر, اور مسلمان حکمراں بیٹھے ہیں آرام سے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ حکم ہے اللہ کا. حرمت اقصی اس کا تحفظ ہمارا دینی فرض ہے. مجھے بتائیے آپ اور میں اپنے محلے کی مسجد کے ایک انچ پر بھی کسی کا قبضہ گوارا کریں گے؟ آگے آ جائیں, مسجد حرام کے ایک انچ پر کسی کا قبضہ سوال پیدا نہیں ہوتا. تو جیسے مسجد حرام مسجد نبوی, یہ حرم مکی حرم مدنی ہے, اسی طرح حرم اقصی اس کی حفاظت امت پر فرض ہے. اور ہم دل کی پکار لگا رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے مقتدر طبقات کو, اور کسی کے پاس طاقت نہیں مسلم ورلڈ میں سوائے پاکستان کے. ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس ہے, میزائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, کوئی آنکھیں تو دکھاؤ, کوئی بات تو کرو آنکھوں کی آنکھیں ڈال کر. ہم کوئی نائجیریا تھوڑے ہی, صومالیہ تھوڑے ہی, اللہ نے ایٹمی صلاحیت دی ہمیں, میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. ہاں پیچھے ایمان کی قوت بھی ہونا ضروری ہے, مگر اللہ کے بندو کوئی جواب تو دو ان کو. یہ بہت بڑا فرض اور قرض اس امت پر, اور بالخصوص اس مملکت خدا داد پر ہے جو ایٹمی اسلامی پاکستان جسے ہونا چاہیے تھا. بارہا ہم نے ذکر کیا اور آئندہ بھی کریں گے, یہ حکمت ہے, ورنہ یہ عبادت گاہیں منہدم ہو جائیں گی. تو اللہ ظلم کو روکنے کے لیے, مظلوم کی داد رسی کے لیے, اور یہ عبادت گاہیں یہ منہدم نہ ہو, اللہ قتال کا حکم دے رہا ہے. فرمایا یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر اللہ ایک کے ذریعے دوسرے کو دور نہ کرے تو یہ عبادت گاہیں اور یہ مساجد جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ منہدم کر دی جائیں. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرنا. یہ بات آل عمران 52 میں اور سورہ آراف آیت 157 میں ہم نے پڑھی, اور یہ بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں بھی آئے گی. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. آج کیوں مغلوب اور ذلیل ہے دنیا میں؟ اللہ کا دین ہماری پرائیورٹی میں نہیں. اس ملک کے حکمراں چاہے وہ فوجی ہو سویلین ہو, ان کی پرائیورٹی میں اسلام نہیں ہے, شریعت نہیں ہے, تبھی ذلیل ہے. آج ذلیل ہے دنیا کے اندر. کیا حال ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کا؟ کہاں کھڑی ہماری عدلیہ دنیا میں بتائیے؟ ذلیل ہیں آج ہم. کیوں؟ وعدے اللہ سے ہم نے کیے تھے شریعت کے, اور ہم نے وعدے پورے نہیں کیے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اور اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کے دین کی نصرت کرے گا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور بڑا غالب ہے. وہ خود غالب کرنے پر قادر, مگر یہ امتحان زندگی اللہ تعالیٰ تمہارے امتحان لے رہے, تم دعوے دار ہو اللہ کو ماننے کے, اس کے دین کی نصرت میں لگتے ہو کہ نہیں. اب بتایا جا رہا ہے جن کو اللہ اختیار عطا فرمائے گا ان کے کرنے کے کام کیا ہے. مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچیں گے, وہاں تمکن اختیار ملے گا. کیا کرنا ہوگا بتایا جا رہا ہے, حضور نے تو کیا, صحابہ نے تو کیا. آج جن مسلمان حکمرانوں کے پاس حکمرانی ہے, ذرا ان کو بھی کان کھول کر یہ آیت سننی چاہیے, یہ آیت سننی چاہیے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اختیار بخشیں تو نماز قائم کریں گے اور زکات ادا کریں گے. وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر, اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور, اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ کے اختیار میں ہے. یہ صاحب اختیار لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. چار کام, نمبر ایک نماز قائم کریں گے, ایک میرا اور آپ کا نماز ادا کرنا ہے, اور ایک حکمرانوں کا نماز ادا کرنا ہے. پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جمعے کی نماز کا خطبہ کون دے گا؟ مسلمان حکمران. عید کی نماز کا خطبہ کون دے گا؟ مسلمان حکمران. اور اگر مملکت بڑی تو اس کا نمائندہ, سمجھ رہے ہیں؟ ان کا نماز ادا کرنا فقط ہماری طرح آپ کی طرح تھوڑی, جہاں موقع ملا نماز ادا کر لینا. یہ جمعہ اور عید کا خطبہ دیں گے اور نماز کی امامت کریں گے. نمبر دو زکات ادا کریں گے. ایک ہے میرا اور آپ کا زکات ادا کرنا, ان کا کیا ہے؟ زکات کی وصولی اور اس کو ریسیپینٹس تک, یعنی مستحقین تک, جو مستحق ہیں ان تک پہنچانا. اور آج ہمارے لوگ جو ہیں وہ زکات کے پیسے میں ڈنڈی مارتے ہیں, زکات کے پیسے. استغفراللہ. اوقاف کی مساجد میں فنڈ آتا ہے, یہ مزاروں کا پیسہ بھی جاتا ہے ایک ادارے کے اندر. حرام خوریاں کر رہے ہیں لوگ اس پر. حد تو یہ کہ لائیو پروگرام میں سوال کیا مجھ سے کسی نے, یہ بتائیے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا چندہ جہاں جمع ہوتا ہے وہ بھی ایک حکومتی ادارے کے تحت ہے, تو کیا اس چندے کے پیسے سے کوئی مسلمان عمرہ ادا کر سکتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا غیر مسلموں کا کیا مسلمان کے پیسے سے نہیں کر سکتا؟ اور یہاں پورا جہاز بھر کے جاتا ہے جناب، کبھی صدر مملکت جا رہے ہیں، کبھی وزیر اعظم جا رہے ہیں، اور کبھی قوم ان کے ساتھ پورا پورا جہاز جا رہا ہے، کس کے پیسوں پر؟ عوام کے پیسوں پر. اور کبھی زکات میں سے ڈنڈی، اور کجانی کہاں کہاں. استغفر اللہ، نہ، زکات وصول کر کے مستحقین تک پہنچانا. اور نمبر 3 اور 4، وہ امر و بالمعروف و نہ عن المنکر، نیکی کا وہ حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. یہ امت والا فریضہ، اس آیت کا حوالہ پہلے بھی دیا گیا. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بھائی سود ختم ہونا چاہیے، تو میں دعوت دے رہا ہوں، میں واس کر رہا ہوں، طاقت نہیں میرے پاس، مگر جن کے پاس طاقت ہے وہ طاقت استعمال کر کے سود کو ختم کریں. میں یہاں کہہ رہا ہوں بھائی بے حیائی کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جن کے پاس طاقت ہے وہ بے حیائی کا دھندا روکیں. اگر چائنا بیٹھ کے فیس بک بند کر سکتا ہے اور اپنا ارینجمنٹ انٹرنل کر سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی اتھارٹیز کیوں یہ بے حیائی کے دھندے ختم نہیں کر سکتی؟ واٹس رانگ وتھ دیم؟ واٹ از دا ہرڈل وتھ دیم؟ واٹ آر دے ویٹنگ فور؟ تو آپ اور میں دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، واس کریں گے، نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، زیادہ سے زیادہ گھر والوں پر حکم چلا لیں گے تھوڑا بہت. لیکن جن کے پاس حکمرانی، بڑا شوق ہے جناب، بڑا شوق ہے حکمراں بننے کا، ذرا سوال اپنے آپ سے پوچھو، اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ ہماری جان نکل جاتی ہے چند بچوں کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اللہ تم سے 25 کروڑ کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا. سنے آگرے الفاظ، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. جس جس کس کو حکمرانی ملی اللہ کے جواب دینا ہے. مجھے ملی ہوئی میرے گھر پر، میں نے جواب دینا ہے. ہمیں ملی ہوئی اپنے گھر پر، ہمیں جواب دینا ہے. ہمیں ملی ہوئی ادارے میں، ہمیں جواب دینا ہے. اور جن کو جناب وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، اور یہ چیف جسٹس، اور آرمی چیف، اور بہت سارے اور صاحب اختیار شخصیات، سب کے لیے بھائی ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کہیں گے. کوئی نفرت کا معاملہ تھوڑی ہے، خدا واسطے کا بیر تھوڑی ہے. ہر ایک نے ہم میں سے جواب دینا ہے. بل اللہ عاقبت الامور، اور تمام معاملات کا انجام وہ لوٹنے کے اعتبار سے تو اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. مسلمان ہیں بھائی، کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو مختلف طبقات ہیں سب کو پتا ہے ملک چلا کون رہا ہے. بچے سے بھی پوچھے رہے وہ بھی بتا دے گا کون چلا رہا ہے. آل آف دم، جو بظاہر ہیں، جو اصلاً ہیں، جو کسی اختیار کی پوزیشن پر ہے، بھائی تو مسلمان ہے، خدا کی قسم تو صحیح فیصلے کر کے زمین پر اللہ کی شریعت کو نافذ کر، یہ 25 کروڑ تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور حدیث ہے 7 قسم کے افراد کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی اور سائے نہیں ہوگا. بخاری شریف کی حدیث ہے، 7 میں سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران. تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور ان کی طاقت اور قوت اور اختیار وہ شریعت کے لیے استعمال ہو جائے. ہم دعا کریں گے بھائی آپ کے لیے، ہم دعا کریں گے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نہیں کرتے ہو تو بھائی ہم نے بھی مرنا ہے اور جواب اللہ کو دینا ہے. آپ نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. ہر بندہ سوچ لے، ہر ایک کے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس پوری مملکت پر، ہر ایک نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ آیت نمبر 41 ہو گئی. قتال کا ذکر آ گیا، ہجرت کا تذکرہ آ گیا، قتال کا مقصد آ گیا، اور ریاست والوں کی ذمہ داری کا بیان بھی آ گیا. اور حضور نے تو دین قائم کر کے دکھایا، اب جو بھی مسلمان حکمراں ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں. آیت نمبر 41 میں ذکر آ گیا. اب بیان آ رہا ہے مکی صورتوں کے مضامین، مشرکین کے تعلق سے کلام آ رہے ہیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا. یعنی ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، مراد کیا ہے؟ آج یہ جھٹلا رہے ہیں، پہلے بھی لوگ جھٹلانے والے گزرے، کافر ہیں، مخالفت کرنے والے. فقط کر ربط قبل ہوں، تو ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. قوم نوح وعاد و سمود، نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد اور سمود نے، یہ پچھلی قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. قوم نوح وعاد و سمود و قوم ابراہیم و قوم لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا. و اصحاب مدینہ، اور مدین والوں نے بھی جھٹلایا. و کذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین ثم اخذتہم، تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، تو کیسا سخت رہا میرا عذاب. فکأی من قریۃ اہلکناہا وہیا ظالمۃ، بس کتنی ہی بستی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا اس حال میں کہ وہ بستیاں ظالم تھیں. فہیا خاویت علی عروشھا وبئر معطلۃ وقصر مشید, تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہیں, تباہ و برباد, اور ان کے کھنڈرا سے تم عبرت پکڑ لو. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها, کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی, مراد چل پھر کر نہیں دیکھا, عبرت پکڑو, کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے, یہ دل بھی سمجھتے ہیں, دماغ بھی اس میں عقل ہے, دل میں جذبات, احساسات, محسوسات, فیلنگز, یہ دل بھی سمجھتے ہیں. فتکون لهم قلوب یعقلون بها, کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے سمجھتے, او آذان یسمعون بها, یا کان ایسے ہو جاتے جن سے سنتے, فانها لا تعمل ابصار, تو حقیقت یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, ولکن تعمل قلوب التي في الصدور, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے, دل اندھے ہو جاتے ہیں, یہ دل روح کا مسکن ہے, اور جو روح کو فراموش کریں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. الاعراف آیت 179 میں ہم پڑھ چکے, تو روح کا مسکن دل, یہ روح کا ابورڈ یہ دل ہے, اور جو روح کو فراموش کرے وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزارتے, کچھ سمجھ ہی ان کو نہیں آتی, اور بے مقصد پرپس لیس ان کی زندگی ہوا کرتی ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور یہ لوگ اے نبی علیہ السلام آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر, یہ جلدی مچا رہے, عذاب کیوں نہیں آتا, عذاب کا وقت اللہ کے معین ہے, جلدی نہ مچاؤ. اللہ کے بڑے بڑے فیصلے, اللہ کی بڑی بڑی منصوبہ بندی, اللہ کے بڑے بڑے پلانس ہیں, اور بے شک اللہ آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 برس کے برابر, تو قوموں کا عروج زوال تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا, پریشان نہ ہو, وقت پر فیصلہ آ جائے گا. وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا, اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں, پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری ہی طرف واپس آنا ہے. قل یا ایھا الناس, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اے لوگو, انما انا لکم نذیر مبین, بے شک میں تو تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم, تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس فرمایا, والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم, اور جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, مراد ناکام کرنے کی کوشش کی, تو یہی لوگ جہنم والے ہیں. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اگلی جو آیات ہیں یہ بھی مشکلات القرآن میں سے, اس جگہ بھی ذرا مشکل ہے جو مفسرین کو پیش آئی, مگر اللہ ہمارے علماء اور ہمارے اساتذہ پر رحمت نازل فرمائے. یہاں ایک ہی رائے رکھوں گا اور سادہ ہے, انشاءاللہ تعالی زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی اس مقام پر. فرمایا, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيتي, اور ہم نے آپ علیہ السلام سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا. سمجھنے اس کو, پیغمبروں کی آرزو تمنا کیا ہوگی, بھائی لوگ حق قبول کریں, ہدایت پائیں, جہنم سے بچیں, یہ پیغمبروں کی تمنا اور آرزو. اس کے حوالے سے شیطان لوگوں پر وسوسہ ڈالتا تھا, کیا حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتا تھا. فرمایا, فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے, پھر اللہ اپنی آیات کو پختہ فرما دیتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اللہ شیطان کے وسوسوں کو ناکام کرتا ہے. ہاں یہ بات ہم پڑھ آئے, کس پر وسوسہ کارآمد ہوگا شیطان کو اور کس پر نہیں, یہ اگلی بات آ رہی ہے اگلی آیات میں, لیکن اللہ حفاظت بھی فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ, تاکہ وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں. ایک بیماری تو وہ نفاق والی, دنیا پرستی والی, اور دل سخت ہونا جانتے بوجھتے رد کرنا. تو جن کے دل میں طلب نہیں ہوگی, پڑھ آئے ہیں ہم, تڑپ نہیں ہوگی، شیطان کا وسوسہ ان پر حملہ آور ہوگا اور یہ تو حق سے دور رہیں گے. اس کے برعکس اور فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں. اس کے برعکس فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اس اور اس لیے کہ وہ جان لیں جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں. تو جو صاحب علم ہوں گے جن میں ہدایت کی طلب ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ وہی پر ایمان لے آئیں گے اور ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں گے. نقطہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی تمنا لوگ حق قبول کریں. شیطان ڈالتا ہے وسوسے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے. جن کے دلوں میں ٹیڑھ یا نفاق کے مرض جیسی بیماری یا دل میں سختی تکبر تعصب کی وجہ، اور جو صاحب علم ہوں گے یا علم حاصل کرنے کی جستجو رکھتے ہوں گے، حق کو پانے کی طلب رکھتے ہوں گے، اللہ ان کے لیے حصول ہدایت کو آسان فرما دے گا. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے، اور يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی. بادشاہی آج بھی اللہ کی ہے کل کائنات پر، تھوڑا سا اختیار انسانوں کو دیا تو خدائی کے دعوے کر بیٹھتے فرعون کی طرح. تو کل پتا چل جائے گا، لگ پتا جائے گا کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پوچھا جائے گا کس کی بادشاہت ہے، سب چپ، سب کی سٹی گم، سب کے منہ بند، اللہ واحد قہار اعلان ہوگا، اسی کی بادشاہت ہے. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی. یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اللہ ایسوں میں ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب ہجرت کی برکت اور راہ خدا میں جو شہید ہوں ان کے درجات کا ذکر، اور یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر قتل یعنی شہید کیے گئے یا انتقال کر گئے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ضرور انہیں عمدہ رزق و عطا فرمائے گا. ہجرت اللہ کی راہ میں کو کرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. راہ خدا میں قتل یعنی شہید و حیات جاویدہ اللہ عطا فرماتا ہے، اور دین کی محنت کرتے کرتے بندہ دنیا سے جائے اجر عظیم پائے گا. اللہ فرما رہا ہے لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ ضرور انہیں عمدہ رزق و عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق و عطا فرمانے والا ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، وہ اللہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس اللہ سے راضی ہو جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ذالک، یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے، اجر و ثواب کا معاملہ آ گیا. وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. یہ بات ہم نے سورہ نحل کے آخر میں بھی سمجھی، بدلہ لینے کی اجازت ہے اسی قدر جتنا تمہیں ستایا گیا، معاف کرو تو بہتر. ایک بات تو آئی تھی سورہ نحل کے آخر میں، یہاں بتایا کہ جس پر جو ہے وہ زیادتی کی گئی اور وہ بدلہ لے تو گنجائش ہے، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے گا. اور اب مکے میں جو مسلمان مظلوم تھے ان کے ہاتھ کھول دیے گئے اور انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی ہے. ان اللہ لعفوٌ غفور، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ کل اختیار اللہ کا، اور اللہ مظلوموں کی داد رسی پر قادر بھی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهُ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ذات ہے اور اس کے سوا جسے یہ لوگ پوجتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبے والا نہایت بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا اے مخاطب تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ نہایت مہربان بڑا باخبر ہے۔ پوشیدہ تنہائی میں یہ زمین کی گہرائی میں اس بیج کی رکھوالی کرتا ہے کون؟ اللہ۔ اس کی پرورش کرتا ہے کون؟ اللہ۔ تمہاری ایک ایک حاجت کو باریک بینی کے ساتھ پورا کرتا کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ بہت مہربان بڑا باخبر ہے۔ اور لطیف کا ایک ترجمہ باریک بینی سے جاننے والا اور کفالت کرنے والا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک وہ اللہ بے نیاز ہے تمام تعریفوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا یقین ہمیں عطا فرمائے اور اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔